الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا قتيبة بن سعيد ويوسف بن حماد قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن أبي عصام عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمر واروى. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پینے کا طریقہ بتلا رہے ہیں اور یہی عنوان قائم کیا تھا. چنانچہ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پینے کے دوران تین مرتبہ سانس لیتے تھے، یعنی گویا تین سانس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پانی نوش فرماتے تھے. ویسے ایک سانس میں پینے کی ممانعت بھی آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک سانس میں پینے سے منع فرمایا اور اس کی مضرات جو اور نقصانات جو بتلائے ہیں، ایک سانس میں سارا پانی پی جانے کی وجہ سے اعصاب کے اندر ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے، معدے کا عمل جو ہے وہ بھی ضعیف، چونکہ اچانک اتنا سارا پانی جب پہنچ جاتا ہے تو معدے کی قوت ہاضمہ پر بھی فرق پڑتا ہے اور جگر کے لیے بھی مضر ہے طبی اعتبار سے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ہی سانس میں سارا پانی پینے سے منع بھی فرمایا، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عام معمول اور آپ کی عام عادت شریفہ یہی تھی کہ آپ تین سانس میں پانی نوش فرماتے تھے. وَيَقُولُ هُوَ أَمْرَهُ وَأَرْوَى، اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح تین سانس میں پینے کی وجہ سے پانی بھی خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سیرابی بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی آدمی تھوڑے پانی میں سیراب ہو جاتا ہے، اس کی پیاس مٹ جاتی ہے. اگر اس طرح نہیں تو زیادہ پانی کی وجہ سے بھی اس کو تشفی نہیں ہوتی اور خوشگوار بھی ہے. بہرحال دونوں اعتبار سے روحانی جسمانی دونوں فائدے. حدثنا علی بن خشرمی قال اخبرنا عیس بن یونس عن رشدین بن قریب عن نبیہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا شرب تنفس مرتین، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پانی پیتے تھے تو دو سانس میں آپ پانی نوش فرماتے تھے. اب دو سانس کا مطلب یہ ہے کہ گویا دو ہی سانس, ایک مرتبہ بیچ میں لیا ایک آخر کے اندر, جیسا کہ روایت کے ظاہر کا مفہوم یہی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قولی ارشاد بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی دو یا تین سانس میں پیا کرو, گویا دو یا تین. تو اس وقت اگر یہ دو سانس سے مراد بھی یہی لیا جائے تو اس وقت یہ بعض اوقات پر محمول ہوگا, یعنی کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دو سانس میں بھی پانی نوش فرماتے تھے, ورنہ آپ کی عام عادت شریفہ اور آپ کا عام معمول تین سانس کے اندر پینے کا تھا. اور اگر اذا شرب تنفس مرتین کا مطلب یہ لیا جائے کہ پینے کے دوران بیچ میں دو مرتبہ سانس لیتے تھے اور اخیر میں الگ, تو اس صورت میں تو پھر تین سانس سے پینے والی بات, تو وہ روایتیں جن میں تین سانس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی پینا نقل کیا گیا وہ اور اس روایت میں کوئی تضاد و تعارض نہیں رہے گا. حدثنا ابن ابی عمر قال اخبرنا سفیان ان یزید ابن جابر ان عبد الرحمن ان ابی عمرۃ ان جدتہ کبشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت دخل علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائما فقمت الى فیہا فقطعته. یہ حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں صحابیہ, وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے, فشرب من فی قربۃ معلقۃ قائمۃ, ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا, اس مشکیزے کا منہ کھول کر کھڑے کھڑے آپ نے اس میں سے پانی نوش فرمایا. اب یہاں دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو کھڑے کھڑے نوش فرمانا, وہ تو اگلے اس میں اگلی مجلس میں بتلایا جا چکا ہے, یہاں آپ کا یہ کھڑے ہو کر کے پینا یا تو ضرورت کی وجہ سے تھا کہ وہ مشکیزہ بندھا ہوا تھا اور کوئی دوسرا برتن تھا نہیں جس میں نکال کر پیا جا سکتا بیٹھ کر, اس لیے, یا کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے یہ بتلانے کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا, ورنہ اصل تو یہ ہے کہ پانی بیٹھ کر پیا جائے جیسے اگلی مجلس میں بتایا گیا تھا. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مشکیزے سے منہ لگا کر کے آپ نے پانی نوش فرمایا. بعض روایتوں میں مشکیزے سے منہ لگا کر براہ راست ڈائریکٹ پانی پینے کی ممانعت بھی آئی ہے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے اس طرح مشکیزے سے منہ لگا کر پانی پیا, اندر کوئی چھوٹا سانپ ہوگا سپولیا وہ ان کے پیٹ میں چلا گیا. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے اجازت تھی, جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح مشکیزے سے منہ لگا کر براہ راست پینے سے ممانعت فرما دی, گویا یہ ممانعت جو تھی وہ شفقت اور رحمت کی وجہ سے, جس کو ارشاد کہا جاتا ہے, خیر خواہی کے پیش نظر کہ کوئی نقصان پہنچنے نہ پائے. اور اس کی ایک دوسری وجہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ مشکیزے سے منہ لگا کر جب پانی پیا جائے گا تو بہت سی مرتبہ پانی پینے والے کے منہ میں کچھ بدبو سی ہوتی ہے, یا مثلاً وہ کچھ کسی چیز کا عادی ہے تمباکو کا بیڑی کا, اب اس کی وجہ سے بیڑی کی وجہ سے منہ میں جو اس کے یہ ہے منہ لگا کر کے پیے گا تو اس کا اثر مشکیزے کے منہ پر آئے گا, اور یہ چیز دوسروں کے لیے جو ہے کراہت کا باعث ہوتی ہے گھن کا, اس لیے بھی ایسا طریقہ, اسی لیے برتن کے اندر پینے کے دوران برتن ہی کے اندر سانس لینے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ پانی بڑی صاف شفاف چیز ہے، وہ معمولی سا اثر بھی قبول کر لیتی ہے، سانس اندر لیں گے تو سانس کا اثر اندر آ جائے گا، اور یہ چیز جو ہے دوسروں کے لیے گھن کا باعث ہوتی ہے، اس لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. فَقُمْتُ إِلَى فِيهَا فَقَطَعْتُهُ. خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے سے منہ لگا کر پانی نوش فرمایا. یہ حضرت کبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پانی پی چکنے کے بعد میں اٹھی اور مشکیزے کا وہ منہ کاٹ لیا. علامہ نووی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا مشکیزے کا منہ کیوں کاٹا اس کی دو وجہیں لکھی ہیں. ایک تو تبرک کے طور پر، گویا مشکیزے کے منہ سے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے تھے وہ حصہ کاٹ کر کے اپنے پاس برکت کے طور پر انہوں نے رکھ لیا برائے تبرک، اور دوسری وجہ ادب کے طور پر، یعنی تاکہ اب یہاں منہ لگا کر کوئی دوسرا پی نہ سکے. اگر اس کو کاٹا نہ جاتا تو ظاہر ہے آئندہ کوئی دوسرا بھی وہاں منہ لگا کر کے پی سکتا تھا، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک دہانے مبارک لگا ہو وہاں دوسرا منہ لگائے، گویا ایک بظاہر یہ چیز ادب کے خلاف تھی، اس لیے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے کاٹا. چنانچہ آگے ایک روایت آئے گی جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام سلیم، ان کا بھی اسی طرح کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں اسی طرح مشکیزہ لٹکا ہوا تھا. مشکیزے سے منہ لگا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منہ پانی نوش فرمایا تو حضرت ام سلیم نے بعد میں اس کا منہ کاٹ لیا، اور اس کی وجہ صحیح ابن حبان میں انہی کے حوالے سے حضرت ام سلیم نے یوں فرمایا، میں نے اس لیے کاٹا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوش فرمانے کے بعد اس سے اب کوئی دوسرا آدمی منہ لگا کر پانی نہ پی سکے، گویا ادب کے لیے. تو یہ دونوں وجوہات ہو سکتی ہیں. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال اخبرنا ازرۃ بن ثابت الانصاری عن ثمامۃ بن عبداللہ قال کان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یتنفس فی الاناء ثلاثا قال وزعم انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الاناء ثلاثا. حضرت ثمامہ ابن عبداللہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پانی پیتے تھے تو پانی کی تین سانس سے پانی پیا کرتے تھے، اور بعد میں یہ بھی انہوں نے فرمایا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تین سانس سے پانی نوش فرماتے تھے، جیسا کہ ابھی آ گیا. حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جریج عن عبد الکریم عن البراء ابن زید زید ابن انس ابن مالک عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی ام سلیم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، وقربت معلقت، وہاں گھر میں پانی کا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، فشرب من فم القربت وهو قائم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کے منہ سے براہ راست اپنا دہان مبارک لگا کر کھڑے کھڑے پانی نوش فرمایا. ابھی روایت آ چکی، اس سلسلے میں جو تفصیلات ہیں وہ پیش کی جا چکی. فقامت ام سلیم الى فم القربت فقطع تھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھی، اور اٹھ کر کے انہوں نے وہ مشکیزے کا منہ کاٹ لیا، اور جیسا کہ ابھی آپ کو بتلایا جا چکا دوسری روایت میں ہے، یہ اس لیے کاٹا تاکہ آئندہ کوئی اس جگہ پر منہ لگا کر پانی نہ پی سکے، گویا یہ ادب کے طور پر تھا. حدثنا احمد بن نصر النیساپوری قال اخبرنا اسحاق بن محمد الفروی قال حدثنا عبیدۃ بنت نائل عن عائشۃ بنت سعد بن ابی وقاص عن ابیہا رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یشرب قائما. قال ابو عیسیٰ وقال بعضهم عبیدۃ بنت نابل. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی اشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جس قبیلے سے بنو زہرہ سے تعلق رکھتے ہیں اسی سے ان کا بھی تعلق تھا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے. پہلے بھی بتا دیا، یہاں شرح کرنے والے حضرات علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کھڑے ہو کر پانی پینے کی نہیں تھی، کبھی کبھی آپ نے کھڑے ہو کر کسی ضرورت کی وجہ سے، یا جو ہے کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے یہ بتلانے کے لیے، کھڑے ہو کر پانی پیا ہے. باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوشبو استعمال فرمانا، خوشبو لگانا. ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن مبارک سے ہمیشہ خوشبو مہکتی رہتی تھی، یعنی آپ عطر اور خوشبو لگائیں نہ تب بھی آپ کے بدن مبارک سے خوشبو آتی تھی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس سلسلے میں ہے خود آپ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ کوئی خوشبو عمدہ میں نے سونگھی نہیں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر تشریف لے گئے، دوپہر کا وقت تھا، وہاں آپ نے قیلولہ فرمایا، دوپہر کو لیٹ گئے، ان کی والدہ نے چمڑا بچھا دیا تھا، آپ لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے پسینہ نکل رہا تھا، تو حضرت ام سلیم چپکے سے اس پسینے کو شیشی میں بھر رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، آپ نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کا مبارک پسینہ شیشی میں بھر رہی ہوں، یہ سب سے عمدہ خوشبو ہے، اس کو ہم اپنی خوشبوؤں کے اندر ملاتے ہیں، اور اس کے ملانے کی وجہ سے ہماری وہ خوشبوئیں جو ہے بہت اعلیٰ اور بڑھیا ہو جاتی ہیں. ایک صحابی تھے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی غرض سے ان کی کمر اور پیٹ کے اوپر ہاتھ پھیرا، تو اب ان کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، اور ان کی چار بیویاں تھیں، وہ عمدہ سے عمدہ خوشبو گویا مقابلے کے لیے استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی. اور ویسے بھی روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس راستے سے گزر جاتے تھے، بعد میں آنے والا خوشبو محسوس کر کے سمجھ جاتا تھا کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزرے ہیں. یہ سب کچھ تھا، اس کے باوجود جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ خوشبو استعمال کرنے کی بھی تھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ جو ہے کتابوں میں نقل کیا گیا ہے کہ من طاب ریحہ زاد عقلہ، جس کی خوشبو عمدہ ہوگی اس کی عقل بھی زیادہ ہوگی. تو بہرحال خوشبو کا استعمال کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. حدثنا محمد بن رافع وغیر واحد قالوا اخبرنا ابو احمد الزبیری قال اخبرنا شیبان عن عبداللہ ابن المختار عن موسیٰ بن انس بن مالک عن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم قال کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکت یتطیب منہا. یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک سکہ تھا جس میں سے آپ خوشبو لگایا کرتے تھے. سکہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی مراد بتلانے میں دو باتیں کہی گئی ہے. بعض حضرات تو فرماتے ہیں سکایا نے عطر دان، ایک ڈبہ تھا، وہ ڈبہ جس میں خوشبو رکھی جاتی ہے اس کو کہا عطر دان تھا، اس میں خوشبو رکھی ہوئی تھی، اس میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر کے خوشبو استعمال فرماتے تھے. اور صاحب قاموس نے کہا کہ سکا ایک مخصوص قسم کی خوشبو ہے جو چند چیزوں کو ملا کر کے تیار کی جاتی ہے. چنانچہ صاحب قاموس نے اس کا طریقہ بھی بتایا ہے. تو گویا ایک جو ہے بنائی ہوئی مخلوط چند چیزوں سے تیار کی ہوئی خوشبو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اسی کو آپ استعمال فرماتے تھے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ خوشبو استعمال فرمانا یہ بتلانا چاہتے ہیں، اس سے اس کا سنت ہونا بھی معلوم. ویسے دائیں طرف سے شروع کیا جائے، یہ جیسے مطلب ہے کہ جہاں لگا رہے ہیں اگر کپڑوں پر لگا رہے ہیں تو پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف، اسی طرح داڑھی وغیرہ پر ہو سر یا کن پٹیوں پر ہو تو پہلے دائیں بائیں، باقی اس کے آگے اور کوئی تفصیلات نہیں. آگے کی سب میں جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کی پیٹ پر تسبیح جاندار کی ہے میری نماز ہوگی، اس سے نماز تو ہو جاتی ہے کراہت کے ساتھ، لیکن ایسے لوگوں کو متنبہ کرنا چاہیے کہ بھائی جب تم نماز پڑھنے آتے ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو تو اس طرح تصویر جاندار کی، تمہاری نماز بھی مکروہ، دوسروں کی نماز بھی مکروہ، ان کو سمجھایا جائے. دروازہ بند کر کے نماز میں اس کو سترا بنا سکتے ہیں، عام طور پر دروازہ زمین پر نہیں لگتا، یعنی زمین پر نہیں لگتا کا مطلب نیچے سے ذرا گیپ سا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، آگے جو ہے سامنے ہے، زمین پر لگا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، بارہ وہ سترا بن سکتا ہے. اس طرح پیشاب کے بعد قطرے گرتے ہیں تو نماز کے لیے پاکی کس طرح حاصل کی جائے، تو وہ قطروں کے جو ہے بند ہونے کا انتظار کیا جائے. اس کی شکل یہ ہے کہ پیشاب کی جگہ پر کوئی روئی وغیرہ جو ہے لپیٹ رکھ دی جائے، یا کپڑا لپیٹ دیا جائے، یا مستقل کوئی پائجامہ یا چڈی وغیرہ برنگی الگ استنجے کے لیے استعمال کی جائے. جب قطروں کے گرنے کا سلسلہ ختم ہو اس کے بعد پھر جو ہے اس جگہ کو دھو کر پھر وضو کریں. اور اگر یہ قطرے گرتے ہی رہتے ہیں تو پھر کسی مفتی سے تفصیل سے پوچھ لینا معذور بنتے ہیں یا نہیں بنتے، ذرا لمبا مسئلہ ہے، وہ کسی مفتی سے یا کسی جانکار سے آپ کو معلوم ہو جائے گا. اگر غیر مسلم گڈ مارننگ کہے تو اس کے جواب میں یحدیک اللہ کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ہماری ساسو ماں نے پیرالائز تھی گئی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بعدد ما تحب و ترضی. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما، تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضروریات کی اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، کسی کا محتاج اور دستنگن نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما، ہماری اولادوں کو عقائد حق، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما، اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے گھر کے تمام چھوٹوں بڑوں ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نماز کا خشوع ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی اے اللہ تو نے ہم پر ڈال رکھے ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصوروں، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اے اللہ اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، ایسی حالت میں موت آوے کہ اللہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔